ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اس سے پہلے زکات کے عام زکات کی احادیث کا بیان تھا، آج کا بیان ہے صدقۃ الفطر سے متعلق. روزے کے بعد جو یا روزے پورے ہونے کے بعد جو صدقہ دیا جاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، وامر بها ان تودى قبل خروج الناس الی الصلاۃ. متفق علیہ. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے صدقہ فطر کو فرض کیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو چاہے آدمی اختیار ہے دے یا نہ دے، وہ فرض ایک فرض چیز ہے، واجب ہے ہر ایک پر. سا من تمرن، ایک سا کھجور کا، سا من تمرن، سا من شریرن، سا من زبیبن. یہ ایک روایت میں ہے کہ کشمش بھی ایک سا. سا کی مقدار صحیح مقدار جو احتیاطی مقدار کہے جاتے، سا مختلف ہیں. کچھ لوگوں نے کہا ہے 2 کلو 40 گرام، لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے کہ 2 کلو 450 گرام ہے. وہ 2 کلو 450 گرام کا ایک سا بنتا ہے. اور شاید ایک کیلا جو ہوتا ہے، جس کو یہاں کیلا کے نام سے بیچتے ہیں، وہ ایک سا بنتا ہے. اور وہ سا جو ہے، بہرحال سا نبوی کا یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اب کہاں ہے سا نبوی کی مقدار. حقیقت ہے کہ اس سا کو علماء نے پرانے زمانے سے محفوظ رکھتے ہوئے اس کو وراثتاً ایک دوسرے کو دیتے رہے، لکھ کر کے کہ یہ سا نبوی کا کے برابر یہ مد ہے. عام طور پر مد جو ہے اور سا، ہم نے دیکھا کہ انڈیا کے علماء جو فارغ التحصیل ہوتے تھے دینی مدارس سے، ان کو وہ سا دیا جاتا تھا. اس کے ساتھ مد کہتے ہیں، دو ہاتھ بھر کر کے کوئی چیز آپ نے دو مد ہو گیا مد. اور اسی طرح چار ہتھیلیاں بھر کر کے، چار مرتبہ دونوں ہتھیلیاں بھر کے آپ دیں گے تو ایک سا ہوگا. ایک سا کی مقدار وہی 2 کلو 450 گرام احتیاطی مقدار. کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں، 2 کلو 40 گرام. اور یہ سا ہمیشہ سے متوارث آتا رہا ہے، اور ہندوستان سے پھر یہاں آیا. یہاں بھی ہے ان لوگوں علماء کے پاس، اس وقت جو ہے وہ ہندوستان ہی کے علماء کے ذریعے سے اس کے ان کے سا کے برابر تول کر کے، ناپ کر کے، اس کو کاٹ کر کے بنواتے ہیں. اور اب بھی علماء اس کو اجازت کے طور پر، جیسے ایک چیز ہوتی ہے سرٹیفکیٹ کے طور پر، لکھ کر کے دیتے ہیں کہ یہ سا ہم کو فلاں نے دیا، اور ان کو فلاں نے دیا، ان کو فلاں نے دیا، اور یہ سا فلاں نے مدینے سے لے کر کے اور فلاں شخص سے، اور وہ سا دار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سا کے برابر ہے. اس طرح کر کے یہ چیز متوارث آئی ہے، اس میں شبہ کی بات انشاءاللہ نہیں ہے. تو پیارے رسول نے ان چیزوں کو ناپ کے برتن کے برابر بیان فرمایا. یہ نہیں کہا کہ وزن کیا جائے، وزن بھی اس زمانے میں رہا کرتا تھا، اور اس میں گیہوں کا وزن الگ ہو سکتا ہے، وزن میں ہو سکتا ہے زیادہ ہو، لیکن یہ ہے کہ ناپ میں گیہوں اگر 2 کلو ہے تو وزن میں ہو سکتا ہے، ناپ میں اگر ایک سا ہے تو ہو سکتا ہے 2 کلو اور اس سے کچھ زیادہ ہو. کھجور اس سے کم ہو سکتی ہے، اور زبیب اور بھی کم ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ پیارے رسول نے ایک ناپ کر کے بتایا ہے، پھر ناپ کے حساب سے دینا ہے وزن میں کم ہو یا زیادہ. لیکن گیہوں کا جو وزن کیا جائے گا وہ 2 کلو 450 گرام بنے گا، یا 250 گرام. سا من شعیرن، کھجور جو بھی ایک سا، اسی طرح کھجور کا بھی اور کشمش کا بھی ذکر آیا، اس میں قیمتوں کا اختلاف نہیں دیکھا جائے گا. اور اگر کوئی کہے کہ نہیں، گیہوں جو سے مہنگا ہوتا ہے تو اس حساب سے کم کر دیا جائے، اس کا کوئی اعتبار شرعی طور پر نہیں ہے، کیونکہ کشمش ہمیشہ مہنگی چیز رہی ہے. لیکن اس کو بھی پیارے رسول نے کہا نہیں کہ ایک سا ہی دیا جائے. اور ہر ایک کے اوپر فرض ہے، غلام کے اوپر بھی ان کے جو سید ہیں یا ان کے مالک ہیں غلام کی طرف سے ان کو دینا واجب ہے، اسی طرح آزاد ہوں بچوں کی طرف سے ان کے والدین دیں یا ان کے جو ولی امر ہیں، اسی طرح چھوٹا بچہ یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو پیٹ میں بچہ ہوتا تھا اس کی طرف سے بھی دیتے تھے، لیکن پیٹ کے بچے یا جو حمل میں حمل ہے حمل کی طرف سے دینا واجب نہیں ہے، اپنے طور پر احتیاطی طور پر وہ دیتے تھے. وہ امر ابھی اور پیارے رسول نے حکم دیا کہ اس کو لوگوں کو نماز عید سے نکلنے سے پہلے دے دیا جائے. اسی طرح دوسری حدیث میں آیا کہ اگر کوئی شخص نماز عید میں نکلنے سے پہلے اس کو دے دیتا ہے تو صدقہ فطر کے معنی میں وعدہ ہوا، اور اگر نہیں بعد میں دے رہا ہے تو عام زکات اور اس کا اجر اس کو ملے، عام زکات کا حکم ہوگا لیکن صدقہ فطر کا مقصد اس سے حاصل نہیں ہوگا. صدقہ فطر کا مقصد جیسا کہ بعض آثار اور احادیث میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو کمی روزے کے درمیان ہوئی ہے اس روزے کو اللہ تعالیٰ اس صدقے کے ذریعے سے پورا کریں گے، تو یہ ہے اس کا مقصد. اب اگر کوئی شخص عید کی نماز کے پہلے دے رہا ہے تو یہ مقصد اس سے پورا ہوگا، اور اگر عید کی نماز کے بعد دے رہا ہے تو یہ مقصد پورا نہیں ہوگا بلکہ عام صدقے کا اجر اس کو ملے گا. اسی طرح روایت میں آیا دوسری روایت میں اغنو احمد طواف فیاد الوم، یہ روایت اسنادی طور پر پیار رسول سے صحیح ثابت نہیں ہے، لیکن علماء نے مقصد یہ بیان کیا ہے صدقہ فطر کا کہ غریب لوگوں کو، کیونکہ دنیا ایک خوشی میں ہوتی ہے تو غریب لوگوں کو بھی صدقہ عام طور پر لوگ اتنا دے دیں کہ ان کو بھی خوشی کا موقع ہو. اور آج کے دن اغنو احمد طواف فیاد الوم، آج کے دن جو مانگ کر کے کھانے والا ہے اس کو مانگنے سے بچا لو، اور اسی طرح اگر کوئی شخص ہر روزانہ کی روزی کما کر کے کھاتا ہے مزدوری کر کے تو آج کے دن اس کو اتنا دے دو کہ وہ اس سے بے نیاز ہو جائے اور لوگوں کی خوشی میں شریک ہو. یہ روایت اسنادی طور پر صحیح نہیں ہے لیکن علماء نے اس کا مقصد یہی بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقصد سے فرض کیا ہے. اسی طرح حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے کنا نعطیہا فی زمان رسول اللہ زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاع من طعام صاع من تمر او صاع من شعیر او صاع من زبیب، یہاں حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے. دوسری جگہ حضرت عبداللہ ابو سعید خدری بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ صدقہ فطر پیارے رسول کے زمانے میں ایک سا گیہوں کا، ایک سا کھجور کا، ایک سا جو کا، اسی طرح کشمش کا بھی ایک سا ہی دیتے تھے. یعنی سا کا وزن یا مقدار جو بھی ہو اس میں قیمت نہیں دیکھی جائے گی کہ کشمش زیادہ مانگی ہے تو اس کو ایک پاؤ دے دو، کیونکہ ایک پاؤ کشمش ایک سا ڈھائی کلو گیہوں کے برابر ہوگی، قیمت نہیں دیکھی جائے گی. تیسری روایت میں یہ بھی آیا ہے وہ سا من عقد، عقد جو ہے یہ سوکھا دودھ، سوکھا دودھ تو آج کل آتا ہے وہ پاؤڈر کی طرح ہوتا ہے، لیکن پرانے زمانے میں اس کو دہی بنا کر کے پھر اس کو آٹے کی طرح گاڑھا بنا کر کے سکھا لیتے تھے، اس کو عقد کہتے ہیں. تو اس کو بھی اگر کوئی وہ کھاتے تھے لوگ اس کو باقاعدہ سالن کی طرح، یا تو اس کو آپ ڈال دیں پانی میں تو دہی بن جاتا ہے، نہیں تو اس کو کوٹ کر کے سالن کی طرح اس کو کھاتے تھے لوگ. تو بہرحال سام حافظ بھی آیا ہے، یہ سب چیزیں ایک ساتھ رہ گئی. بات اس میں مسئلے کی صرف یہ کہ کیا اس کے بدلے قیمت نکالی جا سکتی ہے کہ نہیں، یعنی اگر آپ کہیں کہ گیہوں کی قیمت ڈھائی کلو یا دو کلو چار سو پچاس گرام گیہوں کی قیمت چھ ریال یا سات ریال ہوتی ہے تو قیمت ہی ہم دے دیں لوگوں کو، نہیں. کیوں؟ اس کا سبب بھی علماء نے بیان کیا، وہ سبب صحیح ہے، کیونکہ پیارے رسول کے زمانے میں قیمتیں بھی لوگوں کے پاس تھیں. حضرت عثمان، حضرت عبدالرحمن بن عوف اور اسی طرح بہت سے صحابہ الحمدللہ بہت پیسوں کے مالک تھے، لیکن اس کے باوجود کہیں بھی ثابت نہیں کہ پیارے رسول کے زمانے میں صدقہ فطر میں پیسے دیے جاتے تھے. اس وجہ سے پیسے کے دینے میں شبہ ہے، اور یہی اجناس ہی کیونکہ پیارے رسول نے اختیار فرمائے بار بار کئی روایتوں میں آئے ہیں، اور کسی کے بارے میں یہ نہیں آتا ہے کسی صحابی نے پیسے بھی صدقہ فطر میں دیے ہوں، اس وجہ سے صدقہ فطر میں پیسے دینے صحیح نہیں ہوتے ہیں. اب آپ اس کو یہ کہیں، کبھی لوگ اس کو اس انداز سے بھی برا دکھانے کے لیے کہتے ہیں کہ وہی گیہوں آپ نے خریدا پھر اس کے بعد کسی کو غریب کو دیا، وہ غریب لے جا کر کے دکان والے کو دیتا ہے، پھر وہ دکان والا اسی کو بیچتا ہے، پھر دوسرا لے جاتا ہے، کوئی حرج نہیں. ایک چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے درمیان آج کے دن ایک عام دینی امر کو ظاہر کرنے کے لیے، تاکہ لوگ آپس میں یہ ظاہر کریں کہ اللہ کے فضل سے ہر ایک اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے. وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہے کہ آپ چپکے سے پیسے کی طرح نہ دیں، بلکہ ایک شغیرہ ظاہرہ جس کو کہتے ہیں کہ ایک دینی امر لوگوں کے سامنے بالکل واضح طور پر ہو، اور غریب اور امیر مل کر کے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر کے ایک دوسرے کو لیں اور دیں. یہ ہے اس کا مقصد. اور اگر پیسے دیں گے آپ تو کیا پیسے دینے کافی ہوں گے؟ علماء نے بہت سے علماء نے کہا کہ کافی نہیں ہوگا، کیونکہ کسی بھی روایت میں نہیں آیا ہے کہ پیارے رسول کے زمانے میں کسی نے پیسے بھی اس کی قیمت میں دیے ہوں. قرآن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر طہرۃ للصائم. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے صدقہ فطر کو روزے کو پاک کرنے کے لیے فرض کیا ہے. روزے میں بہت سی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، تو ان غلطیوں کو پاک کرنے کے لیے، ان غلطیوں کو دور کرنے کے لیے، روزے کو اس سے پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا تاکہ روزہ پورے طور پر خالص اللہ کے لیے ہو جائے. طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ مسکینوں کو کھانے کا ذریعہ لگ جائے یا مل جائے. فمن ادّاها قبل الصلاۃ فهي زکاۃ مقبولہ. جس نے صدقہ فطر کو نماز عید سے پہلے دیا تو وہ ایک صدقہ فطر کی زکات مقبول زکات ہے، یعنی صدقہ فطر کا مقصد اس سے حاصل ہوگا. ومن ادّاها بعد الصلاۃ. اور اگر کسی نے اس کو عید کی نماز کے بعد ادا کیا تو عام صدقے کا اجر اس کو ملے گا. بھائی یہ صدقہ تم میرا صدقات، اللہ تعالیٰ اجر ضائع نہیں کریں گے، لیکن چونکہ مقصد ہے کہ اس سے روزے میں جو لایعنی باتیں ہوئی ہیں یا غلط کام کچھ ہلکے پھلکے ہو گئے ہیں اس سے روزے کو پاک کیا جائے، وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا. یہ کہنا چاہتے ہیں. باب صدقہ التطوع، نقلی روزے کا بیان، نقلی صدقے کا بیان. نقلی صدقہ، نقلی زکات. زکات تو ایک واجب چیز ہے، زکات عام طور پر واجب زکات کو کہتے ہیں. صدقہ جس کو آدمی اپنی مرضی سے خوشی خوشی دے رہا اللہ کی راہ میں، یہ ہے صدقہ تطوع. نقلی زکات یا نقلی صدقہ آپ کا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. سات قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، جبکہ اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو ان سات قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا خاص سایہ عنایت فرمائیں گے. جب سورج جیسا کہ روایت میں آتا ہے نیزے اور سوا نیزے کے اوپر ہوگا، نیزہ کتنا ہوتا ہے؟ ڈیڑھ ہاتھ، ایک ہاتھ زیادہ سے زیادہ اس کی لمبائی ہوتی ہے. سروں کے اوپر لوگوں کے سورج اس طرح گرمی ڈالتا رہے گا، یہاں تک کہ بہت کافی لوگوں کو جو پریشانی ہوگی، لوگ پسینوں میں ڈوب جائیں گے، ہر ایک اپنے اعمال کے مطابق، اس کوئی اپنے گلے تک، یہاں تک کہ وہ ڈوبنے کا خطرہ اس کو ہو جائے گا، اور کوئی سینے تک، کوئی پیٹ تک، کوئی گھٹنے تک، کس طرح پسینوں میں ڈوبے ہوں گے. کسی حالت میں اس سے پہلے میں نے جمعہ کی مجلس میں ذکر کیا تھا، لوگ پریشان ہو کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پریشان ہو کر کے آپس میں کہیں گے کہ کسی برگزیدہ ہستی کو پکڑیے، اللہ کے دربار میں ہمارے لیے سفارش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دیں. حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی عذر فرما دیں گے. حضرت نوح کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ کے پاس، موسیٰ کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، سب عذر کرتے جائیں گے. آخر میں حضرت عیسیٰ کہیں گے پیارے رسول کے پاس جاؤ. تو یہ حالت ہوگی. اور وہاں قیامت میں جیسا کہ میدان محشر میں جیسا کہ روایت میں آتا ہے کئی قسم کے حالات گزریں گے. ایک موقف اور ایک مقام تو ایسا آئے گا کہ جس میں صرف سورج ہی سورج کی گرمی ہوگی، دوسرا مقام ایسا ہوگا کہ بہت سخت ٹھنڈی ہوگی. جنت میں جب چلے جائیں گے تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ وہاں زیادہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ گرمی ہوگا، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، وہاں معتدل موسم اللہ تعالیٰ بنائیں گے. تو اس سخت گرمی کے درمیان اللہ تعالیٰ سات قسم کے لوگوں کو، سات قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے. خود اللہ کی ذات کا سایہ، یا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک سایہ وہاں پیدا کریں، کچھ بھی ہو، ظاہری طور پر ہم کو یہی کہنا کہ اللہ تعالیٰ اپنا سایہ عطا فرمائیں گے. اللہ رب العزت کی ذات مبارک کا سایہ کوئی بعید چیز نہیں ہے کہ لوگوں کو حاصل ہو، یا پھر اللہ تعالیٰ خاص سایہ پیدا کریں گے، جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا اس سایہ میں وہ سات قسم کے لوگ ہوں گے. یعنی یہ کہ ایک ہی مقام پر مختلف قسم کے لوگ ہوں گے لیکن ان کو سایہ ایک آدمی کو سایہ حاصل ہوگا دوسرے کو نہیں ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بات ہوگی، کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے جو سمجھنے والی یا سمجھے جانے والی نہ ہو. سب بات ایک ہی مجلس میں، جیسا کہ علماء نے اس کو سمجھایا ہے، کہتے ہیں کہ ایک ہی مجلس میں کئی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک آدمی کسی خوشی میں مگن ہوتا ہے اور ایک آدمی کسی غم میں چور چور ہو رہا ہے، ایک ہی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہی حال ہوگا وہاں قیامت میں بھی یا قبر میں بھی، جیسا کہ آیا ہے کہ ایک قبر سے 70 مردے اٹھائیں گے. کیسے اٹھائیں گے؟ ایک ہی جگہ پر دفن ہوئے ہوں گے، لیکن کسی کو عذاب بھی ہو رہا ہوگا اس میں اور کسی کو اللہ کی نعمتیں بھی ملتی رہیں گی. یہ اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے، جیسا کہ سمجھایا علماء نے کہ ایک ہی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی خوش ہوتا ہے، کوئی غمگین ہوتا ہے، کوئی اور خوش ہوتا ہے، اسی طرح وہ چیز اللہ کی طرف سے ان کو ملتی رہے گی. اور یہ نہ کوئی سوچے کہ چند لوگ رہیں گے تو اسی کے پیچھے ہمیں بھی سایہ مل جائیں گے، نہیں. وہ دن ایسا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ہر ایک کا بدلہ چھوٹے بڑے اعمال کر دے گا. تو یہاں اس میں بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کا سایہ ماننا غلط ہو جاتا ہے. اللہ لغت کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے کوئی مشکل نہیں ہے، اسی طرح اللہ کی قدرت کے اعتبار سے کوئی مشکل نہیں ہے. ایک یعنی اللہ کے لیے بہت بڑی مثال ہے. لیکن آپ یہ سوچیں کہ ایک چھوٹا بچہ ہو، آپ دھوپ میں کھڑے ہوں، چھوٹا بچہ آپ کے سائے میں کھڑا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح اللہ رب العزت اپنا خاص اپنے ذات مبارک کا سایہ بھی دے سکتے ہیں. اس کو بھی علماء نے اس کی تفسیر کی ہے. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا بھی سایہ دیں گے، جیسا کہ بعض روایت میں ہے. اور پھر تیسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص سایہ پیدا کریں گے ایسے لوگوں کے لیے. وہ کون سے لوگ ہیں؟ اس میں سے ایک آدمی ہے ورجل تصدق بصدقت فأخفاها. اس میں سے ایک آدمی وہ ہے، یا ایک قسم کے وہ لوگ ہوں گے کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں زکات دیا، صدقہ نفل دیا، فأخفاها اور تو اس کو چھپایا اور بہت ہی پوشیدگی کے ساتھ اس کو دیا، یہاں تک کہ لا تعلم شماله ما تنفق یمینه. یعنی اس پوشیدگی کے ساتھ اس کو دیا کہ اس کا بایاں دائیں ہاتھ دے رہا ہے، بایاں ہاتھ بھی نہیں جانتا ہے، یعنی کوئی پڑوسی بھی نہیں جان سکا، چپکے سے دے دیتا ہے کسی کو. تو اللہ کے ہاں یہ عمل بہت ہی پسند ہے. حقیقت ہے کہ یہ چیز بھی بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ اس سے اس نفس امارہ کو مارنے کی ایک بات ہو جاتی ہے. بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم دیں، ہاتھ ہمارا اونچا، لوگ دیکھ رہے ہو کہ بہت دین داتا ہے. گویا اس گھمنڈ کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے، جس شخص نے اس کو توڑا، اللہ تعالیٰ اس کو خاص اجر دیں گے. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ لینے والا بیچارہ شرم محسوس کرے گا، جھجک محسوس کرے گا جب آپ لوگوں کے سامنے دیں گے. کبھی کبھی ایسا بھی کر سکتے ہیں، نہیں ہم نہیں لے سکتے، لیکن آپ وہی چیز چپکے سے لے جا کر کے دیں، اس کے گھر میں، تنہائی میں، کسی اور کو معلوم نہ ہو، آپ زیارت کے نام سے، وزٹ کے نام سے اس کے پاس چلے جائیں اور چپکے سے دے دیں، یا بچوں کے ہاتھ میں ڈال دیں. تو یہ چیز اس کی گویا انا اور اس کی خودداری کو محفوظ کرنے کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مسلمان دوسرے مسلمان کی زیادہ سے زیادہ عزت کرے. اور یہ بھی ایک عزت کی بات ہے، رجل تصدق بصدقۃ فأخفاها، اس کو اس قدر چھپایا کہ دائنا ہاتھ دے رہا ہے، بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں. مقصد یہ ہے کہ کسی کو خبر نہیں ہونے پاتی ہے. اسی طرح اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں، جیسے شاہ بن ساتوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں، یہاں مصنف نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے، پر رسول فرماتے ہیں کہ سب اس میں الامام العادل، انصاف پسند حکمران. یہ بھی بہت بڑی چیز ہے سبحان اللہ. حکومت اور طاقت کے نشے میں لوگ بہت کچھ ظلم بھی کر جاتے ہیں. اس وجہ سے جب وہ شخص اللہ سے ڈرے گا، اللہ سے ڈر کر کے انصاف کرے گا لوگوں کے درمیان، تو اللہ تعالیٰ کیا وہ بہت ہی اس کا عمل پسند ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے رحمت خاص سے اس کو سایہ دیں گے. اسی طرح ایک آدمی ہے جس اور ایک قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سایہ دے گا، شاب بن صافی عبادت اللہ، نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پل رہا ہو. کیونکہ نوجوانی میں دنیا بڑی پیاری ہوتی ہے، اور دنیا کی شہوات اور لذات بھی آدمی کو بہت کچھ دھوکہ دینے کے لیے چاروں طرف سے گھیرتی ہیں اور آدمی پھنس جاتا ہے. بڑھاپے میں کچھ بھی ہو، آدمی کے خواہ کمزور ہو جاتے ہیں، آدمی کے قیامت اور آخرت کے بارے بہت کچھ سوچنے لگتا ہے، دیکھتا ہے کہ اب ہم قریب جا رہے ہیں توڑ کے. لیکن جب گناہ کا داعیہ، گناہ کا سبب زیادہ سے زیادہ مضبوط ہو اور آدمی اس حالت میں اپنے کو اللہ کی راہ میں وقف کر دے گا، تو یقیناً اللہ کو یہ چیز زیادہ پسند ہے. اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ رسول نے فرمایا ہے، جب جیسے بہت سی جگہوں پر ایسا آیا ہے کہ آدمی ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہے، زور دیا ہے، اگر وہ اس حالت میں کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کے گناہ کو دنیا بھی ہلکی سمجھے گی، کہے گا مجبور ہے، لیکن ایک بوڑھا اگر وہ ایک غلط کام کر لے، بوڑھا آدمی جو بالکل ہی کمزور ہو چکا ہے، قبر میں پیر لٹکا ہے، تو لوگ اس کو زیادہ برا سمجھیں گے. یہی حال اللہ کے ابھی اس کا ہے تقریباً. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ینظر اللہ الیہم، تین قسم کے لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ اپنا نظر کرم ہی نہیں کریں گے. اس میں سے یہ کہ عائل المستکبر، فقیر اور غریب ہے لیکن لوگوں کے درمیان گھمنڈ سے چلتا ہے، گھمنڈ اس کے دل میں بہت کچھ ہے، کبر ہے. تو کس بنا پر تم کبر کر رہے ہو جب تمہارے پاس کھانے کا بھی نہیں ہے، تمہارے پاس پہننے کا بھی نہیں ہے، تو کبر کا سبب کیا ہوا؟ گویا اگر اس کے بعد اگر آپ کو یہ پیسے مل جائے، دنیا مل جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ کسی کو آنے نہیں دو گے. جب یہ حالت ہے اس کمزوری میں، تو پھر اگر اللہ تعالیٰ دے دے تمہیں. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکمت جانتا ہے ہر چیز کو، گنجے کو اللہ تعالیٰ ناخن نہیں دیتا. یہ بھی ایک مثل مشہور ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر ناخن دے دے تو کھجا کر کے اپنا سر ہر وقت زخمی کر لے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ناپسند فرمایا کہ آدمی کا کی طاقت بھی کمزور ہو، اس کے باوجود زنا کرے. شاپ عائل المستکبر و شیخ زان، بوڑھا ہو کر کے زنا کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ہی تباہ ہوں گے. اسی طرح اس مجبوری کے ساتھ، مجبور ہے ایک نوجوان آدمی، طاقت ہے ذرا سا، کوئی غصہ دلانا چاہے تو اس کا غصہ آتے سے باہر ہو جاتا ہے آدمی اس کے غصے، خبریں غصے کی وجہ سے. لیکن کمزور آدمی ہے تو بہرحال اس کا غصہ بھی کمزور ہوگا. اس حالت میں اگر اپنے کو قابو میں کر لے رہا ہے تو اللہ کے یہاں اس کا یہ عمل زیادہ سے زیادہ عزت کا باعث بنے گا. اسی طرح اللہ کی عبادت میں، نوجوانی میں آدمی کے لیے بہت کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں سامنے کہ اللہ کی عبادت سے غافل رہے، لیکن وہ اذان ہو رہی ہے، مسجد میں پہنچ رہا ہے، تلاوت قرآن کر رہا ہے، اچھے سے اچھے اخلاق سے لوگوں سے مل رہا ہے، یہ ہے اللہ کی عبادت میں پلنے کا نشہ. بھی عبادت ہے، یہ نہیں کہ ایک دو وقت کی نماز پڑھنی، نہیں، بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ماں باپ نے اس کی یا اس کے اولیاء امر نے اس کی اچھے سے اچھی تربیت کی، پھر اسی تربیت نیک پر وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ان شاء اللہ اس کو خاص سایہ ملے گا. اسی طرح رجل قلبه معلق في المساجد، ایک آدمی ہے جس کا دل ہر وقت مسجدوں میں لٹکا رہتا ہے. قلبه معلق بالمساجد، مسجدوں کے ساتھ اس کا دل لگا ہوا ہے. یعنی یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ، جمعہ کے دن یا کسی وقت بھی اذان ہو تو اللہ کی یاد کے لیے دوڑ پڑو. فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، نماز ختم ہوئی تو زمین میں پھیل کر کے اللہ کی روزی تلاش کرو. اللہ کی روزی تلاش کرنے نکلا، دکان میں ہے، اپنے کارخانے میں، لیکن دل لٹکا ہوا ہے، کتنا بجے بھائی، اذان ہوئی نہیں ہوئی. یہ چیز ہے ایک مسلمان کی، خاص طور پہ جب اللہ تعالیٰ کی اس عبادت میں ہر وقت اس کا دل لگا رہے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے اپنی خاص رحمت نازل فرمائیں گے اور قیامت کے دن سایہ دیں گے. ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، حب فی اللہ، دو آدمی ہیں جو اللہ کے لیے محبت کر رہے ہیں، اللہ کے لیے یا اللہ کی مرضی کے لیے کس شخص سے محبت کی جائے گی؟ حقیقت میں اسی شخص سے جو اللہ والا ہو، یا نیک آدمی ہو، صالح آدمی ہو، پیسے والا یا منصب والا یا جاہو مرتبہ والے کو جو پسند کرے گا، تو ظاہر بات ہے اس کے پیچھے اس کا مقصد ہے کہ دنیا اس سے کم کمائے گا، لیکن یہ غریب ہے، چلتا پھرتا ہے، صرف اس وجہ سے اس سے محبت کر رہا ہے کہ آدمی نیک ہے، نماز روزے کرتا ہے، صلاح اور تقویٰ برتتا ہے، اس وجہ سے اگر اس سے محبت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان دونوں کو اپنے عرش کے یا اپنے سائے سے نوازیں گے. اسی طرح رجل طلبت میں امراۃ ذات منصب و جمال، ایسے مواقع بھی آتے ہیں کہ آدمی کے ایمان، دین اور اس کی عزت کا امتحان ہوتا ہے. در رسول نے اس کی مثال بیان فرمائی کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ کسی خوبصورت اور مال و جاہ والی عورت نے اس کو طلب کیا برائی کے لیے، خود طلب کر رہی عورت، تو آدمی ایسے حالت میں بہت جلدی پھسل سکتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ دیکھیں، اسی طرح کا قصہ یہاں بھی آ گیا، آدمی پھنس سکتا ہے، بہت ہی آسانی سے پھسل سکتا ہے. لیکن اس حالت میں اس نے کہا انی اخاف اللہ، دیکھو میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ چیز غلط ہے، میں نہیں کر سکتا ایسا. تو اس کی بھی عزت، اس کی بھی تکریم اللہ کے یہاں بہت بڑی ہے. ورجل تصدق فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وہ ہے کہ صدقہ کیا لیکن چھپا کر کے، کہ یہاں تک کہ اس کا پڑوسی بھی نہیں جانتا، اس کا دایاں ہاتھ تک کرا پایا بھی نہیں جانتا. اسی طرح ایک ساتواں آدمی ہے رجل ذکر اللہ خالیا فصابت عیناہ، ایک آدمی ایسا ہے کہ تنہائی میں بیٹھا ہے، ذکر کو اسی وجہ سے ذکر کی بڑی فضیلت ہے، فذکر اللہ ذکرا کثیرا اور اذکر اللہ یذکرکم، اللہ کو ذکر کو اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کریں گے، ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے. تو یہ یاد کر کے آدمی، یاد کا مطلب یہ نہیں کہ صرف سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اللہ تعالیٰ کے ثواب کا ذکر، یہ سب ذکر ہے. آدمی نے اللہ کا ذکر تنہائی میں کیا، ففاض تعینہ ہو، اللہ سے ڈر کر کے اس کی آنکھ بہ پڑی، رونے لگا، اس رونے کی وجہ سے اس کے ایمان میں تازگی آئی، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند آئے گی، پسند آئی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو انشاءاللہ اپنے سائے میں جگہ دے گی. تو اس سے اللہ کے ذکر کی وزیرت معلوم ہوتی ہے کہ آدمی تنہائی میں اللہ سے ذکر کرتا، اللہ کا ذکر کرتا رہے اور روئے اللہ کے سامنے، لوگوں کے سامنے مسجد میں بیٹھ کے رونے یا مجلس میں بیٹھ کے رونے سے یا آواز رونے سے ایک ریا اور نمود کا شبہ ہو سکتا ہے، لیکن تنہائی میں جب رہے گا تو وہاں صرف اللہ سے ڈر کر کے اللہ کی رحمت کی نعمتوں کی رغبت اور اللہ کے عذاب کے خوف ہی سے روئے گا آج. اور مجلس میں تو ہزار آدمی دکھانے کے لیے بھی رونے کی شکل بنا سکتا ہے، یا ایسا بہت سے لوگ بیٹھے بیٹھے فوری طور پر رونے لگتے ہیں، ایسا انہوں نے ریہرسل کیا ہوتا ہے کہ رونے فوراً کھلکھلا کے ہنستے ہیں، فوراً رونے لگتے ہیں، آنسو گرنے لگتا ہے، یہ چیز تو ہوتی ہے. اس وجہ سے تنہائی میں عبادت، رات کے اندھیرے میں عبادت، پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ اطعم الطعام، کھانا کھلاؤ لوگوں کو، یہ بھی وہی ہے یعنی نفلی صدقہ کے معنی میں. اسی طرح وصلوا باللیل والناس نیام، لوگ سو رہے ہیں اور رات میں تم نماز پڑھو، تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے ملیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک بہت ہی پسندیدہ چیز ہے. تدخل الجنت بسلام، ان کاموں پر عمل کر کے تم جنت میں سلامتی سے داخل ہوگی. وعن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کل امرئ فی ظل صدقته حتی یفصل بین الناس، ہر ایک کو سایہ ملے گا اس کے صدقے کا جو اللہ کے راہ میں خرچ کرے گا، قیامت کے دن اس کو اس کے صدقے کا سایہ ملے گا، اگر اس نے خرچ کیا تو اس کو سایہ ملے گا، اور اگر نہیں کیا ہے صدقہ، خرچ نہیں کیا اللہ کے راہ میں، تو اس کو سایہ نہیں ملے گا. حتی یفصل بین الناس، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان حساب کتاب ہو جائے. حساب کتاب سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ لوگ محشر میں کھڑے ہوں گے، وہاں سورج کی گرمی ہوگی، وہاں سائے کی خصوصی ضرورت ہوگی، ایک جگہ ایسے آئے گی جہاں تاریکی ہی تاریکی رہے گی. کافر لوگ کہیں گے مومنوں سے، اللہ تعالیٰ مومنوں کو بعد روایت میں آتا ہے کہ پیشانی ان کی جدھر گھومے گی ادھر ان کی روشنی گھومتی رہے گی، تو کہیں گے کافر لوگ ان سے انظرونا، جیسا کہ کلام پاک میں انظرونا نقتبس من نورکم، اندھیرے میں ان کو نظر نہیں آئے گا، کہتے ہیں تھوڑا انتظار کر لو ہم آپ کی روشنی میں چلیں. وہ کہیں گے کہ ارجعوا فالتمسوا من ورائکم نورا، واپس لوٹ کر کے تو اپنی روشنی ڈھونڈو، یعنی جا کر کے دنیا میں کما کر کے روشنی لے کے آؤ یہاں. تو یہ ہے، اسی طرح یہاں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی بنا پر جو جس قدر خرچ کرے گا اسی قدر اس کو سایہ ملے گا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے جنت اور جہنم کا. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو سعید خدری پیارے رسول سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ایما مسلم کسا مسلم، جس کسی مسلمان نے کسی مسلمان بھائی کو کپڑا پہنایا، علی عورین، وہ ننگا تھا کپڑے کی اس کو ضرورت تھی، کسا اللہ من خدر الجنہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت کے سبز ریشم کپڑوں کو پہنائے گا اللہ تعالیٰ، یا کپڑے پہنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے. جو دنیا میں کوئی بھی کپڑا دے گا تو جنت میں خضر کا مقصد یہاں ہے، خضر کا مطلب ہے ریشمی سبز کپڑے، اللہ تعالیٰ ان کو پہنائے گا. وہ ایما مسلم اقام مسلم، جو جس کسی مسلمان نے کسی مسلمان بھائی کو اس کے بھوکی حالت میں اس کو کھانا کھلایا، اقام اللہ من ثمار الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھلوں کا کھانا کھلائیں گے. وہ ایما مسلم سقا مسلم علاوہ، جس کسی مسلمان نے کسی مسلمان بھائی کو اس کی پیاسی حالت میں یا اس کے پیاس پر اس کو پانی پلایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو رحیق مختوم، جو خاص شرابن کا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اسے پلائیں گے. وعن حکیم ابن حزام رضی، یہ نقلی اعمال کا یا جس کو تطوعی اعمال کہا جاتا ہے فرض نہیں ہے، فرض کا اجر کچھ اور ہے، لیکن یہ نقلی چیزیں ایسی ہیں جو خصوصی عنایت کی اللہ کے باعث بنے گی. وعن ابی حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, حکیم ابن حزام کہتے ہیں کہ رسول فرماتے ہیں, الید العلیا خیر من الید السفلی, اونچا ہاتھ نیچے ہاتھ سے افضل ہے. اونچا ہاتھ کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کو لکھا ابن الجوزی نے, ابن جوزی رحمتہ اللہ نے لکھا ہے کہ کچھ لوگ اس حدیث کا غلط معنی لے کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لینے والا جو ہے اس کا ہاتھ دینے والے سے افضل ہے. تو جب لینا ہوتا ہے تو اوپر سے لیتے ہیں, نیچے سے نہیں لیتے ہیں. دینے والا عام طور پر دیتا ہے اور ہاتھ لینے والے کا نیچے ہوتا ہے. مقصد یہ ہے جیسا کہ دوسری روایت میں آیا ہے کہ خرچ کرنے والا ہاتھ یہی اونچا ہاتھ ہے اور لینے والا ہاتھ ہی نیچے ہے, چاہے اوپر سے لے یا نیچے سے لے. لیکن اس کو کہتے ہیں بعض صوفیہ, ذکر کیا انہوں نے تلبیس ابلیس میں کہ بعض صوفیہ حضرات جو کہتے ہیں کہ اللہ پر ہم توکل کرتے ہیں اور توکل کے نام سے بیٹھے رہتے ہیں اور لوگوں کا انتظار کرتے ہیں کہ کوئی لا کر کے ہمیں دے دے, اور لا کر لینے کے لینے والے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کو وہ دینے والے کے ہاتھ سے اونچا سمجھے کہتے ہیں, کیونکہ پیارے رسول نے فرمایا علی دل حلیا اونچا ہاتھ افضل ہے. اونچا ہاتھ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو لیتا ہے وہ اونچا ہاتھ ہے. انہوں نے معاملے کو الٹا کر دیا. حالانکہ دوسری حدیث میں تفسیر فرمائی پیارے رسول نے کہ لینے والا ہاتھ یہ نیچا ہاتھ ہے, چاہے اوپر ہی سے لے یا نیچے سے لے, اسی طرح دینے والا ہاتھ وہ اونچا ہاتھ ہے. اللہ پر رسول اس سے اس حدیث میں لوگوں کو دینے کے بارے میں ابھار رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے راہ میں دو.